بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله، ولكن هسمن بوهنش بوهنش نمبر 77، شيخ صاحب فرماته: ليس من منهج السلف ترك النظر إلى مآلات الأمور. كسي به أمور يا معاملات كنتيجة بنظر نركنا من السلف ميسا نهيه. أمور كنتيجة بنظر ركنا يا معاملات نتيجة بنظر ركنا. وہ معاملہ کرنے جا رہے ہیں، کیا نتیجہ ہوگا، کیا خیر ہے جسے پایا جا سکے، کیا شر ہے جس سے بچا جا سکے. بعض معاملات، بعض امور ایسے ہوتے ہیں جن کے نتیجوں کو دیکھنا بہت لازمی ہوتا ہے. ترک نظر الى مآلات الامور، یہ کس کا منہج ہے؟ اگر سلف کا منہج نہیں ہے تو پھر منہج کس کا ہے؟ کس کا منہج ہے؟ ظاہر جو سلف کے مخالفین ہیں، انہوں نے سلف کے مخالف جو مناہج ہیں، وہ منہج نہیں، وہ مناہج ہیں، مناہج اہل البدعہ. اور عجب بات ہے، البدعات کو اگر آپ دیکھتے ہیں تقریباً سب یہی معاملہ آپ کو نظر آئے گا. میں پہلے اہل بدعات کی بات کرتا ہوں، پھر اہل سنت جماعت کا موقف بیان کرتا ہوں کہ وہ کیا ہے، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے اور عملی دلائل لیتے تاکہ پتہ چلے کہ واقعی یہ معاملہ کتنے خطرناک ہے. سب سے پہلا گروہ جو نکلا ہے امت میں، کون سا ہے؟ خوارج کا. خوارج نے کیا کیا؟ دیکھیں، اللہ نے فرمایا ہے ان الحکم الا للہ، اس آیت کو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس کو صحابہ کے سامنے تلاوت فرمائی، صحابہ نے اس آیت کو سنا، تابعین اتباع تابعین نے سب سنا جو حق پر قائم تھے. ایک گروہ نکلا، اس نے کہا نہیں، میں نے تم سے زیادہ سمجھا ہے، صحابہ سے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. یعنی پہلے جو چنگاری تھی اس فتنے کی سیدنا عثمان کے زمانے میں نکلی، سیدنا عثمان کے خلاف، سیدنا علی میں آگ اور بڑھتی گئی اور فتنہ پھیل گیا. صحابہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی سے اعوذ باللہ کفر ہوا ہے، توبہ کرے پھر ہم اپنا خلیفہ مانیں گے. ان کے ساتھ ایک بھی صحابی نہیں. خوارج جب نکلے سے صحابہ کا زمانہ تھا، بہترین زمانے سے کہ لوگوں میں سے تھے، اگر حق کو سمجھ لیتے تو صحابہ ایک طرف ہے، خوارج ایک طرف ہے. کیا ہوگا اگر صحابہ کے مخالفت کریں گے اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے؟ کتنی خون ریزی ہوگی، امت پہ کتنا نقصان ہوگا، کوئی ضرورت نہیں اس کی دیکھنے کی. معاملات کے نتیجے پر نظر رکھنا ضرورت نہیں ہے. ضرورت کیا ہے؟ جو ہم چاہتے وہ ہو جائے، کوئی حق وہ ہے جو ہم چاہتے ہیں. نتیجے کیا نکلا؟ صحابہ کے خلاف تلوار اٹھی، قتل و غارت ہوئی، خون ریزی ہوئی، یہاں تک کہ اپنے زمانے کے بلکہ اس وقت سب سے عظیم و سب سے اچھے مسلمان اور انسان کا قتل کیا، شہید کرے، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. اس زمانے میں ان جیسا کوئی بھی نہیں تھا. خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم، خیر الناس میں سے جو ترتیب آتی ہے کون ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کے بعد ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان اور پھر علی رضی اللہ عنہ. اور تین خلفاء راشدین دنیا سے چلے گئے تھے، سیدنا علی کا زمانہ تھا. کوئی نظر نہیں رکھی. منہج خوارج میں سے ہے. دور حاضر میں کمپیئر اگر کرتے ہیں ہم، دواعش کو دیکھ لیں، القاعدہ کو دیکھ لیں، مسلمین کو دیکھ لیں، جو چاہتے ہیں وہ کرنا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ کبھی سوچا مسلم قتل عام ہوگا، قتل غارت؟ کہتے نہیں، ان الحکم الا للہ. کیا واقعی وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اس دنیا میں؟ تو خود عمل کرتے نا سب سے پہلے. نہ کل کے خواجے نے چاہا تھا، نہ یہ چاہتے. چاہتے کیا ہے؟ خواہش نفس جو خود چاہتے وہ کرنا چاہتے، نتیجہ فساد ہے، دمار ہے، قتل و غارت ہے، خون ریزی ہے، آنکھوں کے سامنے ہے کہ نہیں، وہی کچھ ہے. اور ہر وہ جماعت جو اس راستے کو اختیار کر چکی ہے، چاہے جماعت اسلام ہو گیا، کوئی جماعت ہو، قرآن کے خلاف بغاوت کرنا ہو، قرآن کے خلاف ہو، آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ میں سر ہم بیان کریں گے. تیسرے مثال معتزلہ کو دیکھ لیں. معتزلہ نے کیا کیا؟ ان کے نزدیک جو دین تھا اسی کو حق سمجھ بیٹھے، اور باقی جو بھی حق پر تھے اہل سنت جماعت سب کی مخالفت کی. جب اقتدار پہ پہنچے تو ابن ابی دعاد جو ان کا سربراہ تھا معتزلہ کا، خلیفہ وقت کو کہتا ہے، محمد اشارہ کہ اسے قتل کرو، اس کا خون میرے ذمہ لگا دو، اس کا خون کا میں ذمہ دوں، اسے قتل کرو، بس جان چھوڑو اسے. یہ فتنے باز سب سے بڑا. آخرت میں کیا ہوگا کبھی سوچا ہے؟ نہ تو دنیا کے کسی معاملے پر نظر رکھنی ہے کہ نتیجہ کیا ہوگا، نہ آخرت کی ان کو کوئی فکر ہے. یہ ہمیشہ اہل بدعت کا ہی طریقہ رہا ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا بگڑتی ہے، خراب ہوتی ہے، قتل و غارت ہوتی ہے، فساد ہوتا ہے، یا آخرت خراب ہوتی ہے، نہیں، جو چاہنا ہے وہی کرنا ہے بس. عقلانیت کو دیکھ لیں، بعض جماعتیں ہیں دعوت میں اتنی ہی افراد ہیں. دعوت و تبلیغ میں جھوٹ بولنا، کہتے نتیجہ تو اچھا، نتیجہ کیا اچھا ہے؟ لوگ دین کی طرف آئیں گے. جو جھوٹ کے اساس پہ دین کی طرف آئیں گے، کیا اس کا اچھا نتیجہ مجھے بتائیں؟ جہالت لے کر لوگوں کی طرف جاتے ہو، کاش علم کا نور لے کے جاتے، اعتراف خود کرتے، کہتے ہم جانتے نہیں ہیں، ہم سیکھنے جاتے ہیں، ہم معاشرے میں سیکھنے جاتے ہیں. کس سے علم کس سے حاصل کیا جاتا ہے، جاہل سے یا عالم سے؟ صحابہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم سے علم حاصل کرتے تھے یا بازاروں میں جا کے علم حاصل کرتے تھے؟ کس سے علم حاصل، الگ گھر مسجد میں یا بازاروں میں، کہاں سے علم حاصل کرتے تھے؟ معاشرے میں جاہل لوگ رہتے ہیں. آپ طالب علم ہیں، آپ داعی ہیں، تو داعی کے پہلے پاس ایک چیز ہوتی ہے دینے کے لیے، دعوت دی جاتی ہے، آپ داعی کچھ دینے کے لیے گئے ہیں، اور کہتے ہیں میں وہاں پہ سیکھنے جاتا ہوں، لینے جاتا ہوں. کیا لینے جاتے ہیں جاہلوں سے؟ جاہل تو آپ کے منتظر ہیں کہ آپ کچھ دے گی ان کو، آپ کا مسکرانا، آپ کا جس کو آپ حسن اخلاق کہتے ہیں، یہ بات کی باتیں ہیں. سب سے پہلے جو ان کو ضرورت ہے وہ توحید کی ضرورت ہے، دعوت توحید کی ضرورت ہے، تبع سنت کی ضرورت ہے. لوگ ڈوبے ہوئے شرک بدعات اور خرافات میں، لیکن نہیں، جو چاہتے وہی کرنا ہے، اسے حق سمجھ بیٹھے. چاہے افراد کو دیکھ لے، کوئی کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنی دعوت کو یوں موڑ لیتا ہے، ہندو کو خوش کرنا تھا کہ برہما بھی اللہ کو کہا جا سکتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہندو خوش ہو گئے، برہما کہیں سے کہا جا سکتا ہے، وشنو کہا جا سکتا ہے، کوئی فرق نہیں، یہ ترجمہ ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں تک کہ اتنا تک بندہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہزار چیز پر قادر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کرسچن نے سوال کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، انسان کی شکل میں کیوں نہیں زمین میں آ سکتا؟ چلو کوئی مشکل نہیں. آپ یہ کہتے کہ وہ ایک، ہم تو کہتے ہمارا تو یہ عقیدہ نعوذ باللہ کہتا ہے کہ اللہ ہزار چیز پر قادر نہیں ہے، خوش ہو گئے. یا یہاں تک بھی کہہ دینا کہ کوئی بھی جنت میں جا سکتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیر پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر بھی کوئی جنت میں جا سکتا ہے. کیا دعوت ہے یہ؟ نتیجہ کیا ہے؟ کہتے لوگ تو کتنے لوگوں مسلمان ہوئے، جو مسلمان جو یہ ہوا اسلام میں داخل ہوا، اس کا عقیدہ کیا ہے، رب کی معرفت کیا ہے؟ جو رب ہزار چیز پر قادر نہیں ہے، میں اگر اسے مانگو، ہو سکتا ہے میری مانگ بھی وہ قادر نہ ہو. یہ کون سی دعوت ہے؟ کیا دین ہے؟ تو مآلات الامور پہ نظر رکھنا. منہج السلف اس میں جو ہے وہ کیا ہے؟ اور اس میں دیکھیں، منہج السلف میں صرف اسی چیز کے لیے اصول بنائے گئے ہیں اور قواعد ہیں. ان میں سے جو درء الفاسد کا قاعدہ ہے، جلب المصالح، مصلحت ہے، مفسدہ ہے، آگے کس کو کیا جاتا ہے؟ درء المفاسد، کہ مفسدہ کو سے بچنے کے لیے اگر مصلحت چھوڑنا پڑتا ہے تو چھوڑ، مفسدہ سے بچنا لازمی ہے. مآلات الامور، تاکہ جو نتیجہ ہے وہ شر کا نہ ہو، برا نہ ہو، فتنہ نہ ہو، مصیبت نہ پڑے امت میں. انکار منکر کا قاعدہ ہے، اگر منکر کی انکار کرنے سے منکر نتیجہ منکر اور بڑھ جاتا تو منکر کا انکار کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ نہیں کرنا ہے. اگر یہ نہیں المنکر واجب ہے، جو استطاعت رکھتے جو علم رکھتا ہے اس پر. لیکن اگر اس منکر سے اس برائی کو روکنے سے برائی اور بڑھ جاتی ہے تو کسی کو دیکھا گیا ہے نتیجے پہ نظر دینے کی ہے. اس کے دیکھیں قرآن سنت میں کئی اس کی مثالیں ہیں اور کئی دلائل ہیں. مثال کے طور پہ میں چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اس یعنی جو اس ایک قاعدے سے یہ منہج قاعدہ سمجھا جاتا ہے یہ کہ نظر رکھنی ہے نتیجے پر. سورۃ الانعام نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اسم شاہد وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ان کو گالی مت دو جو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا اگر گالی دو گے؟ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. تو اللہ تعالیٰ جو حق ہے تو باطل معبود ہے اگر ان کو برا بالا کہتے ہو تو نتیجے میں وہ کیا کہیں گے بدلے میں؟ اللہ تعالیٰ حق جو ہے برا بالا کہیں گے بغیر علم کو پتہ نہیں حقیقت کا. سبحان اللہ. اس آیت کی جو تفسیر ہے امام جعفر الطحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مومن ہیں ان سے فرما رہے کہ مت گالی دو مشرکوں کو معبودوں کو, تو بدلے میں جو مشرکین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو گالی دیں بغیر علم کے. تو ایک یہ مثال ہے نتیجے پر نظر رکھی گئی ہے اگر چیز باطل میں باطل ہی ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اب حق بیان کریں. اب یہ کہیں کہ عبادت کے لائق نہیں ہے, اب یہ کہیں کہ ان کی عبادت کرنا شرک ہے, یہ حق ہے, لیکن ان کو گالی دینا برا بھلا کہنا جو ہے یہ درست نہیں ہے. اچھا دوسری مثال جو کعبہ معظمہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو پاک گھر ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سید عائشہ سے اگر آپ کی قوم حدیث عہد بے کفر نہ ہوتی تو میں کعبے کو دوبارہ تعمیر نہ کر دیتا کعبے کی, کیونکہ کعبے کی جو تعمیر جو ہے موجودہ ہے یہ وہ نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. صحیح بخاری کی روایت ہے, متفق علیہ حدیث ہے. یہ کعبے کی جو تعمیر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی جو حطیم کا حصہ ہے وہ شامل ہے کعبے کا حصہ تھا. قریش کے زمانے میں جب کعبہ جو ہے منہدم ہو گئے یعنی بالکل درانے پڑ گئی تھی اور انہوں نے تعمیر روک کرنا چاہی تو حلال مال کی کمی ہو گئی, انہوں نے شرط رکھے تھے کہ حلال مال سے رب کے گھر کی تعمیر کریں گے. عجب دیکھیں مشرک لیکن حلال مال کے رب کے گھر کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں. تو پیسہ کم, حلال پیسہ کم پڑ گیا. دیکھیں قریش بہت بڑے تاجر تھے لیکن سود اتنی تھا, حرام اتنی تھا کہ اللہ کے گھر کے ایک گھر کی تعمیر نہ کر سکے. سبحان اللہ, پوری قوم مل کے بھی نہ کر سکے. تو کیا کہا اب پورا گھر تو نہیں ہو سکتا, تو ایسا کرتے ادھورا جتنا بھی ہے حصہ کچھ کم کر کے, حرام ایک اینٹ بھی نہیں لگے گی حرام مال کی, یہ شرط اپنی جگہ پہ قائم ہے. تو کعبہ جو ہے اچھا, پھر اس کو کعبے کے جو دروازے بالکل زمین سے لگا ہوا تھا, دو دروازے تھے, ایک لوگ داخل دوسرے سے نکل جاتے تھے, تو اس کو اوپر کر دیا, ایک دروازہ رکھ لیا اوپر. کس 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 لیے؟ قریش کی اجازت بغیر کوئی بھی اندر جائے گا نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا, وحی کا نور نازل ہوا, دیکھتے رہے, اب حق سامنے آ گیا ہے. اب اللہ کے گھر کی تعمیر غلط ہے, اس کو ٹھیک کرنی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ وجہ کیا تھی؟ تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ کیسا نبی ہے تو رب کے گھر کو توڑنے والا ہے. کہتے کہ نہ کہتے, لوگ دین سے متنفر ہوتے کہ نہ ہوتے, یہ کون سی دعوت؟ یہ تو کہتے میں اللہ کا رسول ہوں, اور قریش سب سے پہلے کیا الزام لگ دیں گے, کیا تانا دیتے, یہ کیسا رسول ہے؟ یہ تو اللہ گھر کو توڑنے والا ہے. رسول تو گھر کو تعمیر کرتا ہے اللہ کے گھر کے, تو توڑنے والا ہے. تو نتیجے پر نظر رکھی کہ نتیجہ جب یہ نتیجہ نکلنے والا ہے تو رہنے دے گھر کو, ایسے رہنے دیں. سبحان اللہ. اچھا سلف کے منہج کو دیکھیں آپ. سید عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں جب حملہ کیا تھا حجاج بن یوسف نے منجنیق سے, تو کعبے کی دیواروں پھر دراڑیں لگ گئی اور آگ بھی لگ گئی تھی. تو کعبے کی تعمیر نو کی تھی سیدنا عبداللہ بن زبیر نے. کیسے کی تھی؟ علی اساس ابراہیم علیہ السلام. یہ حدیث جانتے تھے کہ سیدنا عائشہ سے حدیث سنی اور کہ تعمیر غلط ہے, اس کو ٹھیک جب بنانا تھا تو ٹھیک بنائے, اب تو ٹھیک بنا دیے, جیسے کہ حدیث میں, جیسے کہ آپ علیہ السلام خواہش رکھتے تھے. خلیفہ تھے سیدنا عبداللہ بن زبیر, ٹھیک بنا لیا. جب سیدنا عبداللہ بن زبیر کو یعنی قتل کیا گیا, شہید کیا گیا, اچھا اب جو خلیفہ وقت تھا بن مروان نے کیا کیا, یہ مروان بن الحکم میں انہوں نے کہا یہ تو کعبے کی طبیعت غلط کی عبداللہ بن زبیر نے, اب پھر منہدم کیا طور کے پھر وہی تعمیر کی جو قریش نے کی تھی. تو صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پوچھا گیا کہ کعبے کو پھر توڑا گیا ہے, تو انہوں نے فرمایا جو تعمیر سیدنا عبداللہ بن زبیر کی وہی صحیح تھی. ان کا کیا پھر اس توڑا جائے؟ خلیفہ نے کہا, تو فرمایا نہیں. غالباً امام مالک تھے رحمہ اللہ, فرمایا نہیں, تاکہ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے, تاکہ بادشاہوں کے ہاتھ میں اللہ کا گھر کھلونا نہ بن کے رہ جائے, کیونکہ توڑتا کو پھر بناتا ہے, اللہ گھر کی حرمت ہے. تو کس چیز پہ نظر رکھی گئی؟ نتیجے پر نظر رکھے گی. نتیجہ کیا ہوگا اگر ہر بادشاہ گھر کو اللہ گھر کو توڑتا رہے, کوئی بناتا رہے, حرمت کیا باقی رہے گی, اس کو کیا عظمت باقی رہے گی؟ ایک اور مثال, لمبی نماز پڑھنا. سیدنا معاذ کا قصہ بخاری میں معروف ہے. سیدنا معاذ عشاء کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے اقتدا میں, پھر اپنی قوم کی طرف جاتے تھے, عشاء کی نماز پڑھاتے تھے, ان کے نفل ہوتی اور پیچھے مقتدیوں کے لیے فرض نماز ہوتی. ایک بار تو لمبی نماز پڑھا لی, تو کوئی صحابی تھے انصار ایک کسان تھے, شاید سارا دن کام کرتے رہے, تھکے ہوئے تھے, تو لمبی نماز میں نہ پڑھ سکے, تو اپنی نیت الگ کر کے نماز مکمل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت پہ حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ نے لمبی نماز پڑھی, میں نے اس طریقے سے کیا ہے. سر معاذ آگے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا تم فتنہ چاہتے ہیں معاذ؟ سبحان اللہ, اب اس جوان نے نماز کے دوران نماز خبر ختم کر کے امام کی مخالفت کی ہے نماز کے دوران. تو سر معاذ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ فتنہ چاہتے ہیں معاذ؟ تو اگرچہ نماز کو پڑھنا جو صحیح طریقے سے, تو کچھ لمبا بھی کرنا اس میں اجر و ثواب ہے, کرنا چاہیے, لیکن مقتدی کی حالت کو دیکھنا ہے تاکہ لوگ نماز سے متنفر نہ ہوں. تو اثر پیغام کیا ہے, نتیجہ کیا ہوگا اگر لمبی نماز امام پڑھاتے رہیں گے تو لوگ نماز سے متنفر ہو جائیں گے, اس کو دیکھا گیا. اسی طریقے سے مکی دور میں, مکی مرحلے میں جہاد کو مشروع نہ کرنا اور حکم دینا کہ کف الید, کہ ہاتھ روک لو, یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسی طریقے سے, نتیجہ کیا ہوگا اگر ہاتھ اٹھ جاتا ہے اور حکم آ جاتا اللہ تعالیٰ کہ جہاد کرنا ہے. مسلمان اس میں کمزور تھے اور غلبہ مشرکین کا تھا, کوئی جگہ بھی نہیں تھی, وہی گھر تھے, وہی وہیں پہ رہنا تھا. تو اس نتیجے کو دیکھا گیا. اس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر دیکھ لیں, 1400 صحابی ہیں, قربان کے جانور ساتھ ہے, احرام پہنے ہوئے ہیں, امن و امان کی حالت ہے اور اللہ کے گھر بالکل قریب پہنچ چکے ہیں, لمبا سفر کر مدینہ سے آئے ہیں. مشرکین نے روک دیا, نہیں عمرہ کرنے دیں گے ہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرطیں مان لیں, کٹھن شرطیں متفق علیہ حدیث میں آئی ہیں, یہاں تک کہ سیدنا عمر خطاب فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم حق پہ نہیں ہوں باطل پہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک. فرماتے ہیں کیا اگر ہم مر جائے جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرماتے ہیں بے شک. تو پھر ہم کیوں یعنی اس طریقے سے ان کی بات کو مان لیں جبکہ جنت بھی سامنے ہے اور اللہ کے راستے میں ہے, ہم نکلے ہیں, تو ہم کیوں نہ ان سے قتال کریں, کیوں اپنا حق نہ لیں ان سے؟ سید ابوبکر کے پاس جاتے ہیں, یہی بات کرتے ہیں. سید ابوبکر بڑا پیارا جواب دیتے ہیں, فرماتے ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد اور نصرت ضرور فرمائے گا, جو فرمایا حق فرمایا ہے. سبحان اللہ, کیوں منع کیا گیا ہے؟ نتیجہ کیا نکلتا؟ اللہ خود فرمایا مکہ میں ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے اسلام امام کو چھپائے ہوا تھا, اگر جنگ ہو جاتی, بات یہ نہیں کہ صرف جنت میں جانا ہے یا غالب ہو جانا ہے, حکمت ہوتی ہے. تو وہ جو مسلمان جو اپنے امام کو چھپا کے بیٹھے ان کو بھی قتل کر دیا. یہاں تو تھوڑی لکھے بات ہے کہ کون مسلم ہے کون کافر, پتہ تو نہیں. سبحان اللہ, اللہ کی حکمت ہے. تو جنگ روکے کہ اسی چیز کو دیکھا گیا ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ کافر کو دی جا سکتی ہے. زکوٰۃ دیکھیں, فرض زکوٰۃ ہے, کافر کو دی جا سکتی ہے, نہیں دی جا سکتی. المؤلفۃ قلوبہم, اللہ نے فرمایا کہ نہیں, کون ہے تالیف قلب کے لیے؟ یہ وہ کافر ہیں, اور دو غرض کے لیے دی جاتی ہے. دو بڑے مقصد ہیں تالیف قلب کے لیے. نمبر ایک, تاکہ وہ دل نرم اسلام کو قبول کر لے. دوسرا, جو اس سے بڑھ کر ہے اس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے پیسہ دے کے شر سے بچ جاؤ. سبحان اللہ, دیکھ لو کیا کہتا ہے, نظر کیا تھا ظاہراً, ارے یہ کیسا دین ہے, یہ کافر ہے, اس کو آپ زکوٰۃ کے مال دیتے اس کے شر سے بچنے کے لیے, کیا نعوذ باللہ, یہ بزدلی نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, یا کہ کون سا نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. اگر کمزوری ہے اور کافر غالب ہے تو اسے شر سے بچنے کے لیے, اس سے فتنے سے بچنے کے لیے زکوٰۃ کا مال بھی دیا جا سکتا ہے. مؤلفت قلوبہم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے, اقرا بن حابس وغیرہ جیسے تھے مشکین دیتے تھے. اور صفوان بن امیہ کا قصہ جنگ حنین میں کسی مخفی نہیں ہے, تالیف قلب کے لیے دو پہاڑوں کے بیچ میں جو اونٹ تھے, صفوان بن امیہ دیکھتے بڑے حیران ہو کے بے پرش, یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لے کے جائیں گے, کہ تم پسند کہتا مجھے پسند کہتے سارے تیرے ہیں. اب اسلام میں داخل ہونے کا ایک وجہ تھی, ذریعہ تھے, سبحان اللہ. تو جبکہ انصاری صحابی لمبا سفر کر کے بھی آئے تھے, ان میں سے کسی کچھ نہیں ملا. سبحان اللہ, یہ چیزیں. اسی طریقے سے ظالم اور فاسق حکمران کے خلاف جو ہے خروج کرنا منع کیا گیا ہے. کیوں منع کیا گیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ خون ریزے قتل و غارت فساد ہے. اور اسے کئی حدیث ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصبروا حتى تلقون الحوض, صبر کرو. کب تک صبر کریں؟ کبھی تلوار اٹھائے نا, جب طاقت ہے تب تلوار اٹھو. اصبروا حتى تلقون الحوض, حکمران ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, ظالم ہے, تمہارا حق چھیننے والا ہے, کوڑے برسانے والا ہے, کرپشن کرنے والا ہے. یہی ہوتے ہیں, کرپشن ہوتی کیا ہے, صاحب اقتدار ہے, اسے رب اپنے جواب اپنے رب کو دینا ہے, آپ نے اپنے رب کو جواب دینا ہے. اس کے اوپر یہ فرض تھا کہ وہ کرپشن نہ کرے, ظلم نہ کرے, فسق و فجور سے دور ہو کر جو ذمہ داری سونپی گئی ہے اس کو بہترین طریقے سے اس پہ عمل کرے. اور جو عوام الناس ہیں ان کو چاہیے کہ فرمانبرداری کریں, سمع و طاعت کریں, فی المعروف, معروف کی صورت میں, نافرمانی میں نہیں. غلطی اس نے کر دی ہے, حکمران نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے, ظلم پر اتر آیا ہے, کرپشن پہ اتر آیا ہے, وہ جانے, اس کا رب جانے, حساب لینے والا ہے. اور جو محکوم ہے وہ کیا کرتا ہے, ڈیمونسٹریشنز اور بھوک ہڑتالیں ہوتی ہیں اور مظاہرات ہوتے ہیں, تحریکیں چلائی جاتی ہیں, اور اس طریقے سے فتنہ ہو جاتا ہے. اور آج دیکھ لیں, اللہ رحم سب پر رحم فرمائے, کتنے ایسے ملک ہیں جو اس آگ کے لپیٹ میں آ چکے ہیں. شام کو دیکھ لیں, یمن کو دیکھ لیں, اور کئی ایسے ملک ہیں. اللہ رحم فرمائے ہم سب پر. وجہ کیا تھی؟ یہی وجہ تھی. میں آپ کو یہاں پہ دیکھیں حدیث تو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, سلف کے بعض اقوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہیں کس طریقے سے انہوں نے اس بات کو یعنی بڑی اہمیت کے ساتھ باور فرمایا, اور کس طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے. امام نووی رحمہ اللہ شرح صحیح مسلم جس میں 1229 میں فرماتے ہیں, اما الخروج علیہم, حکمران وقت پر خروج جو ہے یعنی ائمتی, وقتل فحرام بجماع المسلمین, حرام ہے جماع مسلمین ہے, اجماع کو اجماع ہے. وان كانوا فسقۃ ظالمین, اگرچہ فاسق اور ظالم کیوں نہ ہو. وقد ظہرت الاحادیث بمعنى ما ذکرت, اور احادیث بہت زیادہ احادیث ہیں جس معنی کو میں نے بیان کیا ہے. وقد واجمع اہل سنت الا ينعزل السلطان بالفسق, اور اہل سنت جماعت کا اجماع ہے کہ فسق اور فجور سے سلطان جو ہے حاکم جو ہو منعزل نہیں ہوتا. آگے فرماتے ہیں وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما ترتب على ذلك من فتن وإراقة الدماء. وجہ کیا ہے ایسے ہے, کیوں منعزل اپنے عہدے سے کیوں یعنی دستبردار نہیں کرنا چاہیے, اسے نہیں کیوں نہیں ہٹانا چاہیے عوام کو, اور کیوں خروج جو ہے وہ حرام ہے؟ فرماتے ہیں ما ترتب على ذلك من فتن وإراقة الدماء, سے کیا مترتب ہوگا؟ فتنے ہوں گے اور خون ریزی ہوگی، وہ فساد ذات البین، اور آپس میں فساد بھی ہوگا. فتکون مفسدۃ فی عزل اکثر منها فی بقائه، تو جو مفسد اس کے عزل کرنے میں ہے، اسے ہٹانے میں اپنے اقتدار سے، وہ مفسدہ جو ہے اس کے رہنے میں سے زیادہ ہے. جب آپ اسے ہٹاتے ہیں خون ریزی ہوتی ہے، قطع غارت ہوتی ہے، یہ مفسدہ ہے. اس کے ہونے میں مفسدہ موجود ہے، اس کے ہونے میں برائی ہے، اس کے ٹائم اس سے بڑھ کر برائی ہے، تو منع کیا ہے گیا. اس لیے طواف اور احادیث، بہت سارے احادیث ہیں اس معاملے کے تعلق سے اسے منع کیا گیا. اسی موضوع کے تعلق سے امام ابن عبد الحنفی رحمہ اللہ شرح عقیدہ طحاوی ہم پڑھ بھی چکے ہیں، جلد نمبر صفحہ نمبر 542 میں فرماتے، وما لزوم طاعتهم وان جاروا، حکمران اگر ظلم بھی کریں تو ان کے لزوم طاعت جو فرمدار، فلانه يترتب على خروج عن طاعتهم من فاسد اضعاف ما يحصل من جورهم، کیونکہ جو ان مفاسد اور برائیاں ان کی ظلم کی وجہ سے ہیں، ان سے بڑھ کر فساد ہوں گے اور برائی ہوں گی ان کے خلاف خروج کرنے سے. پھر آگے فرماتے ہیں، بل فی الصبر علی جور تکفر السیئات، صبر کرنے سے کیا ملے گا؟ سب سے پہلے تکفر السیئات، گناہ معاف، مضاعفۃ الاجور، اور اجر مضاعف ہوں گے. فإن اللہ تعالی ما سلطهم علینا الا فساد اعمالنا، اللہ تعالی پر ہمارے پر کیوں مسلط فرمایا ہے؟ ہمارے عمل کے فساد ہے، ہمارے اپنے فسادات ہیں، اپنی بد اعمالیاں ہیں. والجزاء من جنس العمل، جیسے ہم کرتے ہیں ویسے ہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. فعلی بالاجتہاد فی الاستغفار والتوبۃ واصلاح العمل، تو ہماری اجتہاد کس چیز میں کرنا ہے، جد جہد کس چیز میں کرنی ہے؟ سبحان اللہ، فی الاستغفار، ہم استغفار کریں، والتوبۃ توبہ کریں، واصلاح العمل، اور اپنے عمل کو درست کریں، اصلاح کریں، نہ کہ خروج ڈیمونسٹریشنز اور مظاہرات، اس پہ جد جہد کرنی ہے. جو کرنا چاہے تھا کیا دیکھے، آج کیا ہو رہا ہے، جو کرنا چاہے تھا ہم کر نہیں رہے، اور جو نہیں کرنا تھا وہی کر رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ فساد ہے، کرپشن اور بڑھی ہے، کم نہیں ہوئی. ابن القیم رحمہ اللہ علام موقعین میں فرماتے، فإن كان انکار المنکر يستلزم ما هو انکر منه وابغض الى الله ورسوله فانه لا يسوغ انکاره، انکار منکر کے تعلق سے ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر انکار منکر سے منکر اور برائی اور بڑھ جاتی ہے، تو برائی سے روکنا اللہ تعالیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ یعنی قابل بغض ہے، اور یہ جائز نہیں ہے. وہ انکار والے بغض ہو ومقت اہل، اگرچہ یہ منکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناپسند فرماتے ہیں، لیکن انکار منکر کہ اگر منکر اور بڑھ جاتا ہے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے. فإنه أساس كل اچھا وہ کل انکار، اس کی مثال کل انکار علی الملک والولاۃ بالخروج علیہم، اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ بادشاہوں اور حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا، بغاوت کرنا ہے. فإنه أساس كل شر، ہر شر کی اساس یہ ہے. وفتنۃ الى آخر الدهر، وہ فتنہ ہے آخر زمان آخر دہر تک. علام الموقعین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 6. اور اگر ہم سلف کے اقوال دیکھیں، سلف کا طریقہ دیکھیں، تو اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی کہ سلف نے کس طریقے سے جو نتیجے اس پر نظر رکھ کر جو ہے وہ عمل کیے ہیں. مثال کے طور پہ قرآن مجید کے معاملے کو دیکھ لیں آپ، قرآن مجید کے نسخے جو موجود تھے سیدنا عثمان کی ابتدائی دور میں، مختلف نسخے تھے، اور عجم بھی کئی اسلام میں داخل ہوئے تھے تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، تو قرت میں اختلاف، زیر زبر میں اختلاف کچھ نظر آ رہا تھا کہیں پہ. تو سیدنا عثمان نے کیا کیا، اگر اس طریقے سے معاملہ رہتا اور نتیجے پہ نظر نہ رکھی جاتی تو آج قرآن مجید میں اختلاف ہوتا کہ نہ ہوتا، لفظ میں اختلاف ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کو توفیق عطا فرماتا ہے. سبحان، آسمان سے فرشتہ نازل نہیں ہوں گے اس کی حفاظت کے لیے. سیدنا عثمان نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور جتنے نسخے سب کو جمع کیا، ان میں سے ایک نسخے کو باقی رکھا، باقی سب کو ختم کر دیا اور جلا دیا. جو نسخہ باقی رہا ہے آج وہی نسخہ موجود ہے. سبحان اللہ، تو نظر کس چیز پر رکھی؟ نتیجے پر رکھی. بعض لوگ کہتے ہیں نتیجہ تو برا، کیا نتیجہ برا نکلا ہے؟ نتیجہ تو خیر نکلا ہے کہ نہیں؟ برا تب ہوتا اگر اختلاف باقی رہتا اور ہر بندہ قرآن کی طرح اپنی مرضی سے کرتا، تو نتیجہ کبھی بھی اچھا نہ. تو نتیجہ اس زمانے میں دیکھا، اگرچہ بعض جاہل لوگ جو تھے، مخالفین جو تھے، اعتراض بھی کیا. جو منافقین موجود تھے، جو جس یعنی جو خوارج کے ساتھ پھر شامل ہوئے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ غلط ہے، لیکن جو صحابہ سے مشورہ کیا اور اس میں اجماع ہے، آج کے جو قرآن موجود ہے جس کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے اور اختتام سورۃ الناس سے ہوتی ہے. اس قرآن مجید کو جو جمع کیا گیا ہے، یہ پتہ کیا حیثیت ہے اس کی، اس کی دلیل کیا ہے؟ اجماع صحابہ ہے، اجماع ہے. یعنی آپ اگر فہم السلف کو، بلکہ فہم السلف کوئی حیثیت نہیں، یہ جو قرآن جو آپ کے ہاتھ میں نا، یہی حیثیت سمجھ لیں آپ. اگر آپ کہیں صحابہ کی سمجھ اور فہم یا ان کا اجماع جو ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، پھر قرآن میں کیا حیثیت باقی رہتی ہے؟ کیونکہ نزول کے اعتبار سے سب سے پہلے سورت کون سی نازل ہوئی؟ سورۃ العلق، اقرأ باسم ربک الذی خلق. ہم شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ سورۃ فاتحہ سے. تو دلیل کہاں ہے اس کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس آیت کو لکھنے کے لیے صحابہ کو فلاں آیت کے بعد میں لکھ لیں. ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیتوں کی تھی، صورتوں کی ترتیب نہیں تھی. ترتیب صورتوں کی ترتیب کہاں سے آئی؟ یہ فہم صحابہ اور اجماع صحابہ ہے. تو صحابہ کرام کے اس پہ اجماع ہے. آج سے اتنا کافی ہے. آج کے درس سے تقریباً ہمارا جو لیس منہج سلف کا جو آخری پوائنٹ ہے 77 باقی 4-5 پوائنٹ ہیں جو پہلے تقریباً ہو چکے ہیں تاکہ ریپیٹ نہ کیا جائے. اگر کوئی آگے کوئی ہوگا کوئی نیا سر انشاءاللہ اس میں شامل کر دیں گے بعد میں. تو یہ ہمارے اس موضوع کے تعلق سے آخری درس ہے، اور انشاءاللہ اگلے جو درس ہے جو شروع کریں گے ہم بھائیوں سے، یعنی وعدہ بھی تھا، اللہ تعالیٰ میسر فرمائے، آسانی فرمائے، قواعد فی التفسیر للامام عبد الرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ، بڑی پیاری قواعد ہیں قرآن کے تفسیر کے تعلق سے. اور میں کوشش کروں شرف فضل شیخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ کے شرح ہے، اس میں سے مختصر اگر ہم بیان کر لیں تو میں سمجھتا ہوں یعنی بہت خیر ہوگا انشاءاللہ. کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اگر قواعد اصول تو ہم نے پڑھ لیے پہلے الحمدللہ، اسے قواعد بھی ہیں تفسیر کی، اگر ہم وہ سمجھ لیں ایک دفعہ تو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا. تو انشاءاللہ اگلے درس سے انشاءاللہ قواعد فی التفسیر سے انشاءاللہ یہ درس جو ہے جیسے منہج سلف کی جگہ وہ شروع کریں گے ہم. وہ جو درس ہم پڑھ چکے ہیں جیسے منہج سلف، یہ اللہ تعالیٰ کا واللہ خاص کرم ہمارے اوپر ہے کہ تقریباً 70 سے زیادہ منہج السلف کہ جو مخالف چیزیں وہ ہم نے پڑھی ہیں، اور جو منہج السلف ہے وہ کیا وہ بھی ہم نے بیان کیا الحمدللہ قرآن و سنت کی روشنی سے. آج بھی آپ نے سنا ہے، دلائل ہیں، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف کے اقوال ہیں، اور ان علماء کے نام ہیں جو معتبر امت کے علماء ہیں. کہ اپنے جیب سے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں ہے الحمدللہ، پورے پوائنٹ دیکھ لیں شروع سے لے کے ابھی تک الحمدللہ دلائل کی روشنی میں ہم نے بات کی. یہ سب اللہ تعالیٰ کے توفیق سے الحمدللہ. اللہ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، جو ہم نے کہا ہے جو سنا ہے اس کو صحیح سمجھے، اس پہ عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے. جو منہج جو سلف ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے، اس پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. کیونکہ واللہ دائیں بائیں بہت سارے مناہج موجود ہیں، اور مسلمان اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے منہج پر قائم رہنے کے لیے بہت بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سارے چیلنجز ہیں. واللہ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی نہ ہو تو ممکن نہیں ہے کہ آج کل کے فتنوں کے زمانے میں کہ منہج پر آسانی سے قائم ہوا جائے. تو اپنے دل کے اندر اس بات کو اچھی طرح بٹھا دیں. ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، کمال اس رب کریم کا جس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی سب سے پہلے، اور اللہ کا شکر کرنے کے لیے اس علم میں مزید ترقی ہونی چاہیے. نہیں شکر تم نے ازیدنکم، علم میں مزید ترقی اور اس میں آگے بڑھنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے. یہاں بس ہم 70 پوائنٹ پڑھ چکے ہیں، 70 پوائنٹ ہو چکے ہیں، اب ہم سلف پکے سلف بن گئے، ابھی ہم بس اگر لوگوں کو ضرورت ہے اصلاح کی، ہمیں اصلاح کی ضرورت نہیں، نہیں ہمیں سخت ضرورت ہے. منہج پر قائم رہنے کو ثابت قدمی بہت لازمی ہے، پاؤں پھسلنے کے لیے زیادہ وقت نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. اس لیے ثابت قدمی کے لیے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے علم میں مزید آگے بڑھنا ہے، علم کی اس کے لیے جستجو دل میں پہلے قائم کرنی ہے. ارادہ ہے تو پھر عمل بھی، ارادہ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، دل میں ارادہ رکھنا ہے کہ اللہ کا شکر کا فضل و کرم سے ہم نے یہ پوائنٹ پڑھے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے، ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے کہ جو منہجی مسائل اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی آسانی فرمائے، اور جو بھی راستے میں مشکلات ہیں یا جو رکاوٹ اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. تین خلفائے راشدین کا نام لیا گیا ہے کیونکہ اس زمانے میں ان تینوں کا نام ایک ساتھ لیا جاتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ بھی ان کا ذکر کیا کرتے تھے، اور اس میں فتنہ نہیں تھا ان تینوں کے زمان. بعد میں پھر فتنہ ہوا ہے اور بعد میں پھر تفرقہ بھی ہوا ہے, پھر مسئلے عام ہوئے. اس کا مطلب نہیں کہ بعد کے اجماع معتبر نہیں ہے, یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میسر تھا ان تین خلفاء کے زمانے میں یہ معاملہ جو ہے, یہ اجماع کی نفی نہیں کہ بعد میں جو اجماع نہیں ہوگا, بلکہ یہ بات بتایا جائے کہ ان تینوں کے زمانوں میں جو تھا, یعنی فتنہ بھی نہیں تھا یا فتنہ بہت کم. سلیمان عثمان کے زمانے فتنے کی ابتدا تھی, سلیمان کے زمانے فتنے میں اور انتشار ہو گئے, صحابہ میں اختلاف, پھر وہ جو جنگیں جو ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں, اس لیے ان کا ذکر نہیں فرمایا. ورنہ یہ نہیں کہ جماع صرف ان تینوں کی خلفاء راشدین کے زمانے میں تھا, بعد میں ختم ہو گیا. نہیں, جماع تو ہے. واللہ اعلم. بارک اللہ فیکم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.